اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہم جو چیپٹر پڑھ رہے ہیں یہ لیکچر نمبر ہے 5، ٹھیک ہے جی۔ اور اس لیکچر کی ابتدا میں یہ بات فرمائی کہ کثرت کیا ہے، تو ظاہر ہے کثرت کے بعد اگلا حصہ بنتا ہے وحدت کا۔ کثرت اور وحدت یہ ایک جوڑا ہے۔ اب کثرت کا اجمال بتاتے ہوئے حضور مرشد کریم نے بتایا کہ یہ جو ہم باہر دیکھ رہے ہیں یہ سب کثرت ہے، اور جب ہم اپنے اندر دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ وحدت ہے۔ تو گویا یہاں پہ دو طرزیں ہو گئیں دیکھنے کی، ایک ہو گیا باہر دیکھنا، ایک ہو گیا اندر دیکھنا۔ اب اسی کو صوفیاء کرام نے اپنی ٹرمنالوجی میں، جیسے دیکھیں نا ڈاکٹرز کی اپنی ٹرمنالوجی ہے، انجینئرز کی اپنی ایک ٹرمنالوجی ہے، اسی طرح ہر صاحب علم بندہ اپنی ٹرمنالوجی بنا لیتے ہیں، وہ ہر علم والے اپنی اپنی اسی طرح تصوف نے اپنی ٹرمنالوجی بنائی، وہ بیس کرتی ہے قرآن کی ٹرمنالوجی پہ، لیکن اس کے جو مفاہیم بعد میں ایڈ اپ ہوئے وہ بڑے خوفناک تھے۔ تو اس کے سلسلے میں یہ صوفیاء کرام نے جو بھی مباحث کیے، بحثیں کیں اور عجیب و غریب تصورات بیچ میں لائے اور ٹرمنالوجی لائے، حضور قلندر باب اولیاء نے اس کو بڑے سلیقے سے، بڑی حکمت کے ساتھ اس کی وضاحت کرتے ہوئے اس ساری ٹرمنالوجی کو نگیٹ بھی کیا اور بتایا کہ یہ ٹرمنالوجی ایگزسٹ کرتی ہے لیکن اس کا اصل مطلب یہ ہے، اس کے اصل مفاہیم یہ ہیں۔ تو یہ بات بتانے کے لیے انہوں نے کیا کہا، حضور مرشد کریم نے پھر ان کی باتوں کی وضاحت یوں کی کہ آج ہم یہ جو ان کے دیے ہوئے لیکچرز ہیں اس کی ریڈنگ کر رہے ہیں، اور انہوں نے فرمایا کہ پوری کائنات جو ہے یہ یکجائی طور پر لوح محفوظ پر نقش ہے، ہم چونکہ وہاں پہ سب ایک دوسرے کو دیکھتے تھے، دیکھ چکے ہیں، لہذا وہ ریکارڈ ہمارے اندر موجود ہے۔ تو جب تک ہم اپنے اندر دیکھنا نہیں سیکھیں گے ہم اسے نہیں سمجھ سکتے، نہ اس تک اس سارے یادداشت کو واپس لا سکتے ہیں۔ تو یہ جو باہر دیکھنا ہے اسے کثرت کہا، اور اس کثرت کا اجمال بیان کرتے ہوئے انہوں نے پھر دیکھنے کی ان طرزوں کی، جسے کہتے ہیں نا، پوری شرح و بست کے ساتھ وضاحت فرمائی کہ ظاہری آنکھوں سے جس طرح ہم دیکھتے ہیں، اب اس کی مثالیں دی گئیں کہ جس طرح ہم ظاہری آنکھوں سے دیکھتے ہیں اسی طرح باطنی آنکھ سے بھی دیکھتے ہیں۔ اب ظاہری آنکھ سے دیکھنے کی انہوں نے مثالیں دی کہ ہمیں اگر کسی جگہ جا کے کوئی عمارت دیکھنی ہے تو آپ گھر سے نکل کر وہاں تک جائیں گے تو یہ مکانیت طے کریں گے، پھر وہاں جا اس سے مکانیت کو طے کرنے میں کچھ ٹائم بھی صرف ہوگا، لیکن اگر آپ کا وہ جو تصوراتی نگاہ ہے، تصوراتی ماحول سے آپ آشنا ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ تصور کریں گے اور وہ چیز کو دیکھ لیں گے۔ اس کے دو ریزن ہیں، ایک تو یہ کہ جو چیز بھی دنیا میں موجود ہے اس کا ریکارڈ کسی نہ کسی ذہن میں ہے، اور وہ ذہن ریلیٹڈ ہے ہارڈ ڈسک سے، یعنی لوہے محفوظ سے۔ اب اس میں ایک جملہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ پیج نمبر 47 پہ ہے کہ اس سے دو قانون منکشف ہوتے ہیں کہ آدمی جس طرح ظاہری نگاہ سے دیکھتا ہے، ہزاروں میل کی مکانیت اور دنوں اور مہینوں کی زمانیت طے کر کے دیکھتا ہے، وہ تصوراتی ماحول میں یا تصوراتی قاعدوں اور ضابطوں کے ساتھ، اب اس میں دیکھیں نا تصور کرنے کے بھی کوئی قاعدے ہیں، کچھ ضابطے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ زمانیت اور مکانیت کے بغیر بھی چیز کو دیکھ سکتا ہے۔ یہ بالکل واشگاف لکھ دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ ظاہری آنکھوں سے دیکھنے میں تصویر زیادہ روشن اور واضح ہوتی ہے، لیکن اگر تصوراتی نگاہ کیا ہو جائے، قائم ہو جائے، یا تصوراتی نگاہ سے دیکھنا آدمی کا اختیاری ہو جائے، یعنی وہ ارادی اور اختیاری طور پر تصور کی نگاہ سے کام لے سکے، تو یہ دھندلا خاکہ بھی روشن اور واضح ہو جاتا ہے. اور پھر سے اگلے پیراگراف میں یہ بتا دیا کہ نگاہ کا زاویہ تبدیل ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، نگاہ کے زاویوں کی تبدیلی کا نام ہے. جیسے جیسے باطنی احساس میں، دیکھیں آپ نے خیال، تصور اور پھر احساس، اور پھر احساس بھی باطنی احساس مزید گہرا ہوتا چلا جاتا ہے تو زاویہ نگاہ میں گہرائی پیدا ہوتی ہے اور دیکھی جانے والی چیزیں ٹھوس نظر آتی ہیں، ٹھوس نظر آتی ہیں. اب اس سے بھئی آپ ظاہر میں کیوں دیکھتے ہیں؟ کیونکہ چیزیں ٹھوس دکھتی ہیں، لیکن ہمیں چونکہ انر سیلف میں اتر کر تصوراتی ماحول میں تصوراتی قاعدوں اور ضابطوں کے ساتھ نہیں دیکھنا آیا، لہذا ہمیں وہ دھندلا سا خاکہ دکھ جاتا ہے اگر بہت بھی زور لگائیں تو. اور اسی پہ اکتفا کیے بیٹھے ہیں، اسے محسوس احساس کی گہرائی میں نہیں لے کے جاتے. اس کے بعد انہوں نے احساس کی درجہ بندی کی بات کی کہ کس طرح احساس پہلے درجے پہ علم کہلاتا ہے، دوسرے درجے پہ وہ سماعت کہلاتا ہے، پھر شامع کہلاتا ہے، پھر ذائقہ کہلاتا ہے، اور آخر میں وہ لمس کہلاتا ہے. اب اس کے بعد یہ ہو گیا آپ کے جو اب تک ہم نے پڑھا، میں نے اس کا ایک مزید خلاصہ سا کر دیا. اب آ جاتے ہیں یہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کیا ہے. یہ دو ٹرمز ہیں، یہ ہمارے صوفیاء کرام کے بہت بڑے مباحث ہیں جن پہ بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن قلندر بابا اولیاء نے ان کو ایک جملے میں ہی رد کر دیا، یا اس کو زیادہ وہ اس مطلب اہمیت نہیں دی، بلکہ اس کے اصل مطالب بتا دیے. اب یہ جو کہتے ہیں پہلے اس کو سن لیجئے. وحدت الوجود فارسی میں اسی کو کہتے ہیں ہما اوست، یعنی کہ سب کچھ وہی ہے. وحدت الوجود یعنی کہ ہر چیز اللہ کا وجود کا حصہ ہے یا اللہ کا وجود ہے. اور دوسری بات وہ کہتے ہیں نہیں، وحدت الشہود ہر چیز میں اللہ دکھتا ہے. ہما از اوست، ایک کہتے ہیں ہما اوست اور ایک کہتے ہیں ہما از اوست. تو یہ دو ٹرمنالوجیز ہیں، ان کے بارے میں کیا کہا ہے میں نے آپ کو ذرا ان کا ایک چھوٹا سا تعارف لفظی مطالب جو ہیں وہ عرض کر دیے کہ یہ بات ذہنی فکری الجھاؤں کی تھی. اب دیکھیے، اب حضور مرشد کریم فرماتے ہیں کہ سابقہ لیکچرز میں آئینے کی مثال دے کر بتایا گیا کہ آئینے میں خود کو دیکھنا، یہ دیکھنے کی دو طرزوں کا انکشاف کرتا ہے. ایک دیکھنا یہ کہ ہم آئینے کو دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے آئینہ دیکھا. اب یہ طرز نگاہ بالواسطہ ہے جب ہم دیکھنے کے عمل کو سمجھنا چاہتے ہیں اور ہمارے شعور میں گہرائی کا ادراک پیدا ہو جاتا ہے، تو از خود یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہم اپنے عکس کو آئینے کے اندر دیکھ رہے ہیں. اب یہ کہنا کہ ہم آئینہ دیکھ رہے ہیں، یہ بالواسطہ دیکھنے کی طرز ہے، یعنی یہ ڈائریکٹ اپروچ نہیں ہے. اور یہ محسوس کرنا کہ ہم خود کو آئینے کے اندر دیکھ رہے ہیں، یہ ہے براہ راست دیکھنے کی طرز فکر. اور یہی صورتحال زندگی کے تمام شعبوں پر محیط ہے، یعنی ہر چیز اصل میں ہم ہاں ہم خود کو آئینے کے اندر دیکھ رہے ہیں براہ راست دیکھنے کی طرز فکر، اور یہی صورتحال زندگی کے تمام شعبوں پر محیط ہے. ایک صورت یہ ہے کہ ہم آنکھوں سے باہر دیکھ رہے ہیں، ہم آنکھوں سے باہر دیکھ رہے ہیں. اب جب ہم آنکھوں سے باہر دیکھ رہے ہیں وہ کیا صحیح ہے؟ دوسری صورت یہ کہ یہ بات ہمارے ادراک میں موجود ہے کہ ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ باہر نہیں دیکھ رہے ہیں، بلکہ ہمارے اندر باہر کی چیزوں کا عکس منتقل ہو رہا ہے اور ہم اس عکس کو دیکھ رہے ہیں. ایک طرز فکر، ایک طرز کو تصوف میں بالواسطہ طرز فکر کہا جاتا ہے اور دوسری طرز کو براہ راست طرز فکر کہتے ہیں. یعنی بات اتنی سی ہے کہ جب ہم باہر دیکھ بھی رہے ہیں اور غور ہی نہیں کر رہے کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں یا کہاں دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر ہم یہ یعنی توجہ دیں کہ اصل میں ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کسی بھی چیز کا عکس دیکھ رہے ہیں کیونکہ اس کا عکس ہمارے اندر آنکھوں کے راستے منتقل ہو رہا ہے اور ہمارا ذہن اسے دیکھ رہا ہے اور اس کو دیکھنے کی یہ صلاحیت اس ہماری روح سے منتقل ہوئی ہے. تو گویا ہمارے دیکھنے کا اصل کام روح پرفارم کر رہی ہے، اسی کو روحانی طرزوں میں دیکھنا کہتے ہیں. مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی بندہ بالواسطہ نگاہ سے واقف ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں باہر دیکھ رہا ہوں، جیسا کہ ہم اکثر ایسے یہ سمجھتے ہیں. اور جب سالک یعنی کوئی روحانی بندہ، روحانی راستے کا بندہ براہ راست دیکھنے کی طرز سے آشنا ہو جاتا ہے تو وہ سمجھ لیتا ہے کہ دیکھنا دراصل باطن میں ہے، باطن میں دیکھنا ہے. جب تک کوئی آدمی بالواسطہ دیکھتا ہے وہ جمادات یا حیوانات کی صف میں کھڑا ایک فرد ہے، اور جب کسی بندے کے اندر براہ راست دیکھنے کی طرز کام کرنے لگتی ہے تب وہ حیوانات کی صف سے نکل کر انسان کی صف میں کھڑا ہو جاتا ہے. دیکھیں ذرا غور کریں کہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہمیں صرف اپنے دیکھنے کی یہ طرز کو امپروو کرنا ہے کہ ہم باہر نہیں دیکھ رہے، باہر کی چیزوں کا عکس دیکھ رہے ہیں، عکس دیکھ رہے ہیں. اگر یہ بات ہمارے اندر اتر گئی تو یہ چیپٹر میں جو کچھ مرشد کریم نے کہا یہ ہمارے پلے پڑنا شروع ہو جائے گا. اور جس سالک کے اندر براہ راست نگاہ کام کرتی ہے تو اس کے اوپر اس رشتے کا انکشاف ہو جاتا ہے جو خالق اور مخلوق کے درمیان ہے. خالق اور مخلوق کے درمیانی رشتے کو علم الہی کے علاوہ اور کوئی نام نہیں دیا جا سکتا. یہ جو رشتہ ہے یہ اللہ کے علم کا رشتہ ہے، اللہ کے علم کا مظاہرہ کائنات ہے، اور کائنات کے افراد کا باہمی رشتہ اللہ کے علم کے علاوہ کچھ نہیں. یہ دیکھیں نا کیسے واشگاف لکھا ہے، خالق اور مخلوق کے درمیانی رشتے کو علم الہی کے علاوہ اور کوئی نام نہیں دیا جا سکتا. اللہ تعالی نے الستو بربکم فرما کر کائنات کو نگاہ کا علم عطا کیا. اب دیکھیں نا یہ الستو بربکم دوسرا درجہ ہے. پہلا درجہ کیا تھا؟ جب کن کہا، کن کہنے سے ساری موجودات کا ایک خاکہ یا ایک وہ وجود جو تھا وہ لوہے محفوظ پہ نقش ہو گیا، پھر اس کو مخاطب کر کے اللہ نے کہا الستو بربکم. جب یہ فرمایا تو کیا ہوا کہ الستو بربکم کی آواز سن کر مخلوقات میں سماعت منتقل ہوئی، سماعت متحرک ہو گئی جو کہ ان کے اندر آلریڈی انکارپوریٹڈ تھی. اس سماعت کے زیر اثر ان کے اندر تجسس جاگا کہ بھی کسی نے پکارا، کون ہے پکارنے والا. تو پھر وہ تجسس یا وہ جو ان کی فہم نے ان کی رہنمائی کی اور انہوں نے دیکھنے کی کوشش کی، تو اس کوشش کے نتیجے میں ان کو نگاہ मिली, उन्होंने निगाह का इस्तेमाल किया, तो इसको फरमा रहे हैं कि कायनात को निगाह का इल्म अता किया। अब देखने की तर्जों में ये कानून बहुत ज्यादा अहम है कि देखने का अमल उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगा जब तक निगाह के लिए कोई हदफ ना बन जाए, यानी निगाह किसी चीज को टारगेट के बगैर नहीं देख सकती। ये बाहर देखने की भी कानून यही है और अपने अंदर देखने का कानून भी यही है कि जब तक आप किसी चीज को टारगेट करके उसको देखने की कोशिश नहीं करेंगे वो चीज नहीं दिखेगी। ये आपने अक्सर देखा होगा, चीज सामने पड़ी होती है और हम कहते हैं वो कहाँ है। ये खासतौर पर ये जो मेरे जैसे उधेड़ उम्र बुजुर्ग होते हैं, ये चश्मा अक्सर इधर उधर रख के तो उन्हें दिख ही नहीं रहा होता चश्मा कहाँ है, क्योंकि टारगेट नजर का चश्मा नहीं होता इसलिए दिख ही नहीं रहा होता। जो ही कोई मतवजो कर देता है कि जी वो तो आपके सर पर लगा हुआ है, तो अच्छा सॉरी वो इस तरह से ये टारगेट जो है जरूरी है देखने के लिए, यानी निगाह किसी चीज को टारगेट के बगैर नहीं देख सकती। कायनात या इंसान की निगाह का पहला टारगेट अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला ने जब ये फरमाया कि मैं तुम्हारा रब हूं, तो इंसान की निगाह के लिए अल्लाह ताला की जात एक टारगेट बन गई। अब ये कानून देखें वहां पे कैसे अप्लाई किया है कि टारगेट जरूरी है, लिहाजा अल्लाह ने अपनी जात को सामने पेश किया या अपनी सिफत रबूबियत को सामने ला के उनसे पूछा। और यहां से क्या हुआ कि इंसान गुमशुदगी के दरिया से बाहर आ गया, यानी वो एक हालत है गुमशुदगी में था, उसे पता नहीं था मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं कहां हूं। तो इस हालत को गुमशुदगी कह रहे हैं। तो वो जब इंसान इस गुमशुदगी के दरिया से बाहर आया तो उसने पहले अल्लाह को देखा और फिर सारी कायनात को यकजाई प्रोग्राम के साथ अल्लाह की रबूबियत का इकरार करते हुए सुना। इकरार का सुनना, तमाम कायनात को एक कुंभे की हैसियत में देखना और ये महसूस करना कि हमारी हैसियत सिर्फ निगाह की है, ये है निगाह की दूसरी हरकत। फिर निगाह ने दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी करवट ली और अब उसने देखा कि फिल वाकया हर चीज की हैसियत ये है कि हम जो कुछ देख रहे हैं बस वही है। इस देखने को वहदत तो शहूद कहते हैं। क्लियर हो गया? वो वहदत तो शहूद और वहदत के देखना जो है, जब हम बराह रास्त देख रहे हैं तो इस देखने को वहदत तो शहूद कहते हैं, और जब निगाह बिलवास्ता देखती है तो खुद को मकानियत और जमानियत के अंदर महबूस और मुकैद महसूस करती है। तो जैसे जैसे बिलवास्ता देखने की तर्जें गहरी होती जाती हैं, उसी मुनासबत से कसरत दर कसरत दर्जे तखलीक होते चले जाते हैं। और ये निगाह कहीं गुफ्तार, कहीं नजारा, कहीं शहूद, कहीं शामा, कहीं समात और कहीं लम्स बन जाती है। निगाह दर्जा ब दर्जा, सीढ़ी ब सीढ़ी नीचे उतरते हुए इन कैफियात को मजहर बनाती चली जाती है। तो शहूद यानी कुव्वत नजारा, शहूद कहते हैं कुव्वत नजारा को, शामा और लम्स मकानियत और जमानियत के अंदर महदूद हैं। इन हरकात को तनज्जलात कहा जाता है। ये मैं बीच में ये जो दो नक्शे हैं ना, ये तस्वीरें हैं, इनको स्किप कर रहा हूं तो 52 से 54 सफे पे आ गया के अंदर महदूद हैं। इन सारी हरकात को तनज्जलात कहा जाता है। फिर आगे हर तनज्जल के दो जुज्व हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कानून बयान फरमाया कि हर शय दो रुखों पर तख्लीक की गई है, इसी तरह तनज्जल भी दो रुखों पर कायम। अब हम यूं कहेंगे कि इंसान दूसरे तनज्जल में दाखिल हो गया और उस दूसरे तनज्जल में اس نے شعور، نگاہ، شکل و صورت، گفتار، سماعت، رنگینی، احساس، کشش اور لمس سے وقوف حاصل کیا. یعنی دوسرے تنزل کے پھر آگے یہ حصے ہو گئے. تنزل اول وحدت کا ایک درجہ اور تنزل دوئم یعنی دوسرا تنزل کثرت کے پانچ درجے. تو یہ ٹوٹل کتنے ہوئے؟ چھ. اور چھ کیا چیز ہے؟ اسی کو قرآن نے ستات ایام کا ہے. یہ ہیں وہ چھ تنزلات. اسی طرح تنزلات کی تعداد چھ ہو گئی. اب پہلے تنزل کو لطیفہ وحدت اور باقی پانچ درجوں کو لطائف کثرت کہتے ہیں. دیکھیں یہ لطائف کا لفظ جو ہے یہ وہ لطیفہ نہیں ہے جسے آپ اور ہم ایک دوسرے کو سنا کے تو کہہ کے لگاتے ہیں. یہ لطافت سے ہے لفظ. لطیف ہونا، کسی چیز کا بہت ڈیلیکیٹ ہو جانا. تو اس کی شرح آگے آئے گی کہ یہ لطیفہ ہوتا کیا ہے. تو لطائف کسے کہتے ہیں؟ یہاں پہ یہ سمجھ لیں کہ یہ انہی درجوں کے چھ درجوں کے چھ نام ہیں. پہلے تنزل کو لطیفہ وحدت اور دوسرے پانچ درجوں کو لطائف کثرت کہتے ہیں. یہ جملہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ آگے آپ نے یہ پیچھے جو نقشے گزرے ہیں اس میں آپ کو لطائف کا چکر سمجھانا ہے، آپ کو سمجھنا ہے سوری. تو یہ لطائف جو ہیں یہ اصل میں کیا ہیں؟ یہ چھ تنزلات ہیں. اور پہلا جو ہے یہ نسبت تنزل وحدت کہلاتا ہے اور باقی کو لطائف کثرت کہتے ہیں. اب وحدت الوجود اور وحدت الشہود کا جہاں تک تعلق ہے، یہ جس عالم کو اہل تصوف، یاد رکھیں یہاں پہ لفظ اہل روحانیت نہیں کہا، یہاں پہ یہ باریک فرق واضح کر لیں اپنے ذہن میں، یہ اہل تصوف محض وحدت کا نام دیتے ہیں. یعنی یا جس عالم کو اہل تصوف محض وحدت کا نام دیتے ہیں، یہ ذہن انسانی کی اپنی اختراع ہے. یعنی کہ یہ تو ذہن انسانی کی اپنی ایک اپچ ہے، یہ ایک اس کی اپنی بنائی ہوئی ایک چیز ہے. انسان اپنی محدود فہم کے مطابق یا محدود فکری صلاحیت کے مطابق جو کچھ بیان کرتا ہے وہ انسان کی اپنی محدود فکر ہے. اب یہ کہنا کہ عالم میں وحدت، وحدت باری تعالی ہے، ہرگز صحیح نہیں ہے. کوئی شک رہ گیا کہ یہ وحدت جو ہے جس کو آپ اور ہم وحدت کہتے ہیں، یہ کوئی وحدت باری تعالی نہیں ہے، ہرگز صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدت کو یا اللہ تعالیٰ کے کسی بھی وصف کو انسانی شعور بیان کرنے سے قطعی قاصر ہے. انسانی شعور میں اتنی سکت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی کسی ایک وصف کو یا اس کی وحدت کو بیان کر سکے. تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرتے ہیں تو دراصل اپنی محدود فکری صلاحیتوں کا تذکرہ کرتے ہیں. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی لفظ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی صفات کا مکمل احاطہ ہو سکے. انسان اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں جس لامحدودیت کا اظہار کرتا ہے یا اس کے بارے میں بات کرتا ہے، فی الواقع وہ اپنے محدود دائرے کا تذکرہ کرتا ہے. یعنی انسان کی محدود فکر کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات جس حد تک سما جاتی ہیں اس نے اس کو لامحدودیت کا نام دے دیا. اس کا مطلب یہ نکلا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی وحدت کا تذکرہ کرتے ہیں تو فی الحقیقت ہم اپنی وحدت کا ذکر کر رہے ہیں. یعنی ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی صفات کو اس حد تک سمجھا ہے. انسان جس مقام کے تعین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہے یا سمجھنے کے لیے کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے، اسی مناسبت سے وہ اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کر دیتا ہے، کیونکہ انسان کی لامحدود نگاہ بھی محدود ہے، اس لیے آگے اور آگے اسے کچھ نظر نہیں آتا، تو اس کے ادراک میں یہ بات نہیں آتی کہ جو دیکھا ہے اس سے آگے بھی کچھ ہے، تو وہ بے بسی کے حالت میں سمجھ نہ آنے والے عالم کا نام وحدت الوجود یا وحدت الشہود رکھ دیتا ہے۔ یہ آپ کے بڑے بڑے جو صوفیاء کرام کے مباحث ہیں ان کو دیکھیں، ایک جملے میں انہوں نے سمیٹ کے رکھ دیا، بے بسی کی حالت میں سمجھ میں نہ آنے والے عالم کا نام وحدت الوجود یا وحدت الشہود رکھ دیتا ہے۔ آخری نبی سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، پہچاننے کا جو حق ہے وہ ہم سے پورا نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ درخت قلم بن جائیں اور سمندر روشنائی بن جائیں، تب بھی اللہ کی باتوں کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ وحدت الوجود وحدت الشہود، یہ فکر انسانی کی اپنی لمیٹڈ پرواز کا نام لوگوں نے رکھ دیا تھا، اور یہ جملہ تاریخ میں شاید ہی کبھی کوئی کہنے کی جسارت کر سکا ہو، جو حضور قلندر باب اولیاء نے اور حضور مرشد کریم نے واشگاف کر دیا۔ اب سر یہ جو تین، یہ دو نقشے اور یہ رنگین کاغذ ہیں، اور یہ صفحہ نمبر 53 پہ آ جائیں، میں آپ کو اس کے یہ تو جلدی سے نکال دیتا ہوں، باقی یہ دو صفحے شاید ہمیں ذرا وقت نہ رہے۔ یہ پیج نمبر 53 پہ دیکھیں، سب سے اوپر کی لائن میں کیا لکھا ہے، حجاب محمود، حجاب کبریا، حجاب عظمت اور عرش مولا۔ اور پھر حجاب محمود کے دیکھیں نیچے کتنے نام ہیں، حجاب محمود، عالم لاہوت، کائنات کا لاشعور، پھر لوہے محفوظ، پھر عالم نور، نہر تسوید، شعور اول، ورائے شعور، تجلی، نور مفرد، نظر، شہود، اور اس سے نیچے میں عرض کر رہا ہوں کہ نیچے لکھ لیجئے وہمہ۔ حجاب کبریا کے نیچے عالم جبروت، یہ اصل میں ایک ہی چیز کو سمجھانے کے اتنے زاویے ہیں۔ حجاب کبریا کے یہی عالم جبروت ہے، یہی کائنات کا شعور ہے، یہی کتاب المرقوم ہے، اسی کو عالم تحت لاشعور بھی کہتے ہیں، اسی کو نہر تجرید بھی کہتے ہیں، اسی کو شعور دوئم بھی کہتے ہیں، اسی کو تحت لاشعور بھی کہتے ہیں، اسی کو نور بھی کہتے ہیں، یہی نور مرکب میں ڈھلتا ہے، پھر یہی نظارہ بنتا ہے اور یہی مشاہدہ کہلاتا ہے۔ حجاب عظمت کیا ہے، وہ عالم ملکوت کو کہتے ہیں، یہی کائنات کا ارادہ ہے، یہی عالم مثال ہے، یہ اسی کا نام ایک اینگل سے عالم امر ہے، اسی کو نہر تشہید کہتے ہیں، اسی کو شعور سوئم کہتے ہیں، اسی کو لاشعور کہتے ہیں، اسی کو روشنی کہتے ہیں، اسی کو نسمہ مفرد کہتے ہیں، اسی کو ناظر۔ یہ دیکھیں نا، یہ تیر کے نشان اوپر سے نیچے کو بہہ رہے ہیں، یہ تیروں کے جو نشان اوپر سے نیچے کو آ رہے ہیں، ایک یہ کہ حجاب محمود سے تیر کا نشان حجاب کبریا کی طرف ہے، کہ حجاب محمود سے اطلاع حجاب کبریا میں آ رہی ہے، وہاں سے حجاب عظمت میں آ رہی ہے، وہاں سے عرش مولا پہ جا رہی ہے، عرش مولا ہی کے نیچے ہے عالم ناسوت، اسی کو کائنات کی حرکت کا ہے، اسی کو عالم مظہر کا ہے، اسی کو عالم خلق کا ہے، اسی کو نہر تظہیر کا ہے، پھر اسی کو شعور چہارم کا ہے، اسی کو عام زبان میں شعور کہتے ہیں، اسی کی پروڈکٹ کا نام مادہ ہے، اسی کو نسمہ مرکب کہتے ہیں، اسی کو منظور کہتے ہیں، اسی کو مشہود کہتے ہیں۔ اور جیسے میں نے کہا نا، حجاب محمود کے سب سے نیچے لکھ لیجئے وہمہ، حجاب کبریا کے نیچے لکھ لیجئے خیال، اور حجاب عظمت کے نیچے لکھ لیجئے تصور۔ تو یہ عرش مولا کیا ہوا، احساس۔ یہ ہیں وہ چار نہریں، انہی کو چار نہریں کہہ لیں، انہی کو ये नक्शा मैंने नहीं बनाया, ये हजूर मुर्शिदे करीम ने आपकी और मेरी सहूलत के लिए बनाया था, इस पे कितना काम हुआ, इन्हीं इसी नक्शे की वजह से ये समरी बन गई पूरी लौहो कलम की, कि ये सारी चार नहरें जिसको कहा जाता है वो असल में तलात के दर्जे हैं, जो हिजाब महमूद है वो असल में वाहमय को कहा है के, और हिजाब किबरिया ये असल में ख्याल का है, ख्याल का दर्जा है, हिजाब अजमत ये तसव्वुर का दर्जा है, और उसके बाद ये एहसास का दर्जा शुरू हो गया, और यहां से फिर मुजाहिराती दुनिया का खेल शुरू हो जाता है, इसीलिए इसे नहरे तजहीर भी कहते हैं। ठीक हो गया जी, अब रह गए ये दो सफ़े, इन्नी जायलो फिल अर्दे खलीफा, और उसके बाद ये डायग्राम और कायनात का मालूमात का रिकॉर्ड और जिंदगी की तश्कील के अहकामात, ये जो कुछ आपने अब तक पढ़ा ये वो यहाँ पे रंगीन दायरों की सूरत में बता दिया, और नीचे बता दिया कि एक किताबुल मुबीन उसमें 30 करोड़ लोहे महफूज, तो इसको हम कल डिटेल में पढ़ लेंगे। ठीक हो गया जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आपका 5वां लेक्चर तकरीबन माइनस ये 2 सफ़ों के तकरीबन एक, देखें सारे का लुबे लुबाब ये है, मैं आखिर में इसकी तशरीह अर्ज कर दूं कि वाहदतुल वजूद और वाहदतुल शहूद, इसको ये समझ लें कि ये इंसान की फिक्री हदूद का नाम है। क्या कहा? इंसान की अपनी फिक्री हदूद का नाम, उसने कहीं वाहदतुल वजूद रखा, यानी जिसको जैसे जितनी बात समझ में आई उसने उसका एक नाम रख दिया, दूसरे को ये लगा कि हर चीज में अल्लाह दिखता है, तो उसने अपनी फिक्री हदों का नाम वहदत शहूद रख दिया, और वहदत और वहदानियत का प्रचार शुरू कर दिया। हजूर कलंदर बाब औलिया ने बिल्कुल वाशगाह बता दिया कि अपने अंदर उतरना वहदत है, बाहर देखना कसरत है। एक जुमले में इसका खलासा ये बन गया। ठीक हो गया सर जी? जी इरशाद इरशाद। जदवल इस, हाँ अरे आपने बड़ा बहुत अच्छा किया, बहुत माफी चाहता हूँ, मेरा ख्याल था मैं बताऊंगा लेकिन पता नहीं क्यों ध्यान उधर चला गया। देखें इसमें कुछ दायरे हैं, कुछ लूप्स हैं, और फिर कुछ जो हैं वो मुसलसे हैं, इन्हीं शक्लों की बात कर रहे हैं ना भाई। हेलो, हाँ देखें जहां जहां हजूर मुर्शिदे करीम में दायरा लगाया है ना, जब हम उन कैफियात को पढ़ेंगे तो ये बात जहन में रखें कि ये दायरे की हरकत है। अब दायरे की हरकत क्या होती है कि वो मुसलसल होती है, एक मरकज के साथ बंधी होती है और मरकज के गिर्द घूम रही होती है, उसमें एक मरकजियत होती है। अब आप गौर करें कि हिजाब महमूद के नीचे सारे ही दायरे हैं, हिजाब किबरिया के नीचे सारे ही दायरे हैं, ठीक है। इसमें ये जो आलम आ गया ना बीच में, आलम में लाहूत, यहां पे एक लूप सा बना है, यानी बैजा किस्म का दायरा, जरा पिचका हुआ दायरा, लेकिन नहरे तस्वीद के दायरे जरा और दूसरी तरह पिचके हुए हैं। इनकी भी मानवीयत है, इनके पीछे भी राज हैं कि उन्होंने ये देखें दो जगह ऐसा किया है कि दायरा और मुसलस दोनों को यकजा कर दिया है। अर्शे मौला के नीचे देखें कि आलम में मजहर जहां कहा है वहां पे ये मजाहिर जो हैं ये दायरे के अंदर हैं, लेकिन जब जू जू ये खुलेंगे तो ये दायरा मादूम होता चला जाएगा, सिर्फ मुसलस रह जाएगी। अब मुसलस क्या होती है, مسلس ایسی حرکت کا نام ہے کہ وہ ایک سرے سے چلتی ہے، ایک نقطے سے چلتی ہے اور دوسرے کسی نقطے پہ جا کے رخ بدلتی ہے، رخ بدلتی ہے، پھر آگے جا کے کچھ دیر بعد پھر رخ بدلتی ہے، آگے پھر کسی اور نقطے پہ پہنچ کے پھر رخ بدلتی ہے. تو یہ زاویے بنتے چلے جاتے ہیں ہر وقت. جیسے آپ غور کریں کہ جب ہم کسی بھی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں، آپس میں لوگوں کو بات کرتے سنیں ذرا، وہ ایک نے ایک بات کی، تھوڑی دور تک وہ بات چلے گی، ساتھ ہی بات پلٹ جائے گی، کوئی اور بات شروع ہو جائے گی، پھر وہ کوئی اور بات چھیڑ دے گا. ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم مثلث میں قید ہیں. اور دائرہ جو ہے وہ ایک مرکز سے، دیکھے نا، دائرے میں کمپس کو ایک نقطے پر ٹکا کے لکیر لگائی جاتی ہے، وہ جو اس کا محیط ہوتا ہے وہ بنایا جاتا ہے. تو محیط پہ، سرکمفرنس پہ موجود ہر نقطہ مرکز سے جڑا ہوتا ہے، بظاہر نظر نہیں آتا، لیکن وہ مرکز سے اگر وہ ذرا سا بھی ڈسٹینس آگے پیچھے ہو جائے تو دائرے سے آؤٹ ہو جائے گا. تو یہ ہے وہ مخفی رشتہ. اس چیز کو جہاں وہ مخفی رشتہ آپ کے ایک اختیار اور ارادے سے نہیں کام کر رہا، وہاں پہ یہ دائرے کی صورت بن جاتی ہے. اسی لیے جب آدمی اپنا ارادہ اور اپنا اختیار اللہ کی عطا سمجھ کے استعمال کرتا ہے تو اس پہ دائرہ حاوی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ میرا خیال ہے کہ ٹائم از اوور.